बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العلي العظيم।
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। कसम है फज्र की और 10 रातों की और जुफ्तो ताक की और रात की जब वो जाने लगे। बेशक इन चीज़ों में कसम है साहिब अक्ल के लिए। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने कौम आद के साथ क्या किया है, सुतून वाले इरम वाले जिसका मिसल दूसरे शहरों में नहीं पैदा हुआ है, और समूद के साथ जो वादी में पत्थर तराश कर मकान बनाते थे, और मीखों वाले फिरौन के साथ जिन लोगों ने शहरों में सरकशी फैलाई और खूब फसाद किया, तो फिर खुदा ने उन पर अजाब के कोड़े बरसा दिए। बेशक तुम्हारा परवरदिगार जालिमों की ताक में है।
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام پہنچے۔ ابھی آپ سامعین سورہ فجر کی آیات 1 سے 14 تک کی تلاوت اور ان آیات کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے، قاری تھے کریم منصوری۔ اور سامعین اب اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب سماعت فرما لیجیے۔ سب سے پہلے آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے، اور عالمی خبروں کے بعد سیاسی مسائل پر مشتمل پروگرام منظر و پس منظر پیش کیا جائے گا۔ پروگرام منظر و پس منظر کے بعد آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیں گے، اور نعت کے بعد آپ کے خطوط اور ان کے جوابات پر مشتمل پروگرام بزم دوستاں پیش کیا جائے گا۔ پروگرام بزم دوستاں کے بعد تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکھے آپ سماعت فرمائیں گے، اور پروگرام یادوں کے جھروکھے کے بعد آج کے دن کی دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی۔ تو سامنے تو نہیں، اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب ہم آپ کو بتا دیں کہ ہماری صبح کی پہلی مجلس کی یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ریڈیو تہران کی اردو سروس کی نشریات IRIB ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے موبائل پر بھی براہ راست سنی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح گزشتہ پروگراموں کے آرکائیو سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین اب سے کچھ لمحوں بعد ہم عالمی خبریں لے کر حاضر ہوں گے۔ سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پیش خدمت ہے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ ایران میں سنیچر کو صدارتی امیدواروں درمیان تیسرا اور آخری ٹی وی مباحثہ۔ امیدواروں نے عوام کے مسائل اور ان کے حل کے بارے میں اپنے نظریات اور منصوبوں کی تفصیلات بیان کیں۔ مغربی دنیا میں نفرت اور انتہا پسندی پھیلانے والوں کے خلاف کرک ڈاؤن کا مطالبہ۔ G7 کے سربراہ اجلاس کے مقام پر فلسطین کی حمایت میں مظاہرہ۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ ایران میں سنیچر کو صدارتی امیدواروں درمیان تیسرا اور آخری ٹی وی مباحثہ انجام پایا، جو IRIB کے چینل 1 اور نیوز چینل سمیت مختلف ریڈیو اور ٹی وی چینلوں نے براہ راست نشر کیا گیا۔ سنیچر کو انجام پانے والے صدارتی امیدواروں کے تیسرے براہ راست ٹی وی مباحثے میں امیدواروں نے عوام کے مسائل اور ان کے حل کے بارے میں اپنے نظریات اور منصوبوں کی تفصیلات بیان کیں۔ صدارتی امیدواروں نے حزب سابق ٹی وی مباحثہ شروع ہونے سے پہلے مباحثے کا اہتمام جس حال میں کیا گیا اس کے باہر موجود صحافیوں کے سوالوں کے جواب دیے اور اپنے نظریات بیان کیے۔ محسن رضائی نے مباحثے میں شرکت سے پہلے اپنی حکومت میں خواتین کے لیے مختلف شعبوں میں سرگرمی کی گنجائش بڑھانے کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی آبادی میں خواتین کا تناسب 50% ہے، لیکن اقتصاد و معیشت سمیت مختلف شعبوں میں ان کا تناسب صرف 13% ہے۔ ایک اور صدارتی امیدوار علی رضا زاکانی نے مباحثے میں شرکت سے پہلے کہا کہ وہ عوام کے مسائل و مشکلات جاننے کے لیے ان کے درمیان جائیں گے اور ان کی باتیں سنیں گے۔ سید ابراہیم رئیسی نے بھی صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ عوام کے درمیان جا کے ان کے مسائل اور شکایات سننے کی ضرورت ہے۔ محسن مہر علی زادے نے کہا کہ عوام کے مسائل و مشکلات کا صحیح علم اس وقت ہو سکتا ہے جب حکومت عوام کی بات سنے اور اس بات کے امکانات فراہم کرے کہ عوام کسی رکاوٹ کے بغیر اپنی بات حکام تک پہنچا سکیں۔ ایک اور صدارتی امیدوار سید امیر حسین قاضی زادہ ہاشمی نے کہا کہ عوام کی فکر صرف اس کو ہو سکتی ہے جو ان کے درمیان رہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ سیرت علوی ہے جو اسلامی جمہوری نظام کے حکام کے لیے ضروری ہے۔ صدارتی امیدوار عبد الناصر ہمتی نے بھی کہا کہ یہ غلط ہے کہ صدر مملکت شیشے کے کمرے میں بیٹھے اور اپنے اطرافیوں اور سرکاری رپورٹوں کے ذریعے عوام کے حالات سے واقفیت حاصل کرے۔ صدارتی امیدوار سعید جلیلی نے کہا کہ عوام کے مسائل و مشکلات کو سرکاری رپورٹوں کے ذریعے یا ایک بار ان کے اجتماع میں جا کے نہیں سمجھا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ خاص طور پر صدر مملکت کے لیے ضروری ہے کہ وہ تسلسل کے ساتھ عوام کے درمیان جائے، ان کی باتیں سنے اور ان کے مسائل و مشکلات کو سمجھے۔ صدارتی امیدواروں نے اپنے تیسرے اور آخری ٹی وی مباحثے میں بھی عوام کے مسائل و مشکلات اور ان کے حل کے موضوع پر گفتگو اور بحث و مباحثہ کیا۔ بیرون ملک مقیم ایرانی محققین نے تہران کے نواح میں واقع پردیس سائنس و ٹیکنالوجی پارک میں 34 نالج بیس کمپنیاں قائم کی ہیں۔ پردیس سائنس و ٹیکنالوجی پارک کے سربراہ مہدی سفاری نیا نے نیوز ایجنسی ایسنا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بیرون ملک مقیم ایرانی محققین اور دانشور اندرون ایران سرمایہ کاری میں گہری دلچسپی لے رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ گزشتہ 2 سال کے اندر بیرون ملک مقیم ایرانی محققین اور دانشوروں نے پردیس سائنس و ٹیکنالوجی پارک میں 34 نالج بیس کمپنیاں قائم کی اور ان میں بہت سی کمپنیوں کی مصنوعات تجارتی طور پر رجسٹرڈ اور پیداواری مرحلے میں داخل ہو گئی ہیں۔ پردیس سائنس و ٹیکنالوجی پارک میں بیرون ملک مقیم ایرانی سائنسدان اور محققین کے لیے سرمایہ کاری کی خصوصی سہولتیں فراہم کی جاتی ہیں۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے مغربی دنیا میں نفرت اور انتہا پسندی پھیلانے والوں کے خلاف کرک ڈاؤن کا مطالبہ کیا ہے۔ عمران خان نے کینیڈین براڈ کاسٹنگ کارپوریشن سی بی سی سے نشر ہونے والے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ کینیڈا کے صوبے انٹاریو کے شہر لندن کے واقعے سے پورا پاکستان متاثر ہوا، جس میں ایک پورے مسلم پاکستانی خاندان کو ختم کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ مغربی ممالک میں انتہا پسندی اور اسلام و فوبیا کے بڑھتے ہوئے واقعات اس امر کے متقاضی ہیں کہ عالمی رہنما اس مسئلے کو سنجیدگی سے لیں اور اس کی روک تھام کے لیے سخت اقدامات کریں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ نفرت پھیلانے والی ویب سائٹوں کے خلاف بین الاقوامی سطح پر سخت کارروائی کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا کہ اظہار رائے کی حد وہاں تک ہے جہاں دوسرے انسان اس سے مجروح نہ ہوں۔ ادھر خبر ہے کہ کینیڈا میں مارے جانے والے پاکستانی فیملی کے 4 افراد کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ میں ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ اس موقع پر کینیڈین حکام کے علاوہ مختلف رنگ، نسل اور مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد بھی موجود تھے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کینیڈا میں مقتولین کے اہل خانہ سے ٹیلیفونک رابطہ کر کے اظہار تعزیت اور مدد کی یقین دہانی کرائی۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ کینیڈین وزیر خارجہ نے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی یقین دہانی کرائی ہے۔ کینیڈین وزیر خارجہ نے اسلامو فوبیا کے خلاف عالمی سطح پر آواز اٹھانے کا عندیہ دیا ہے۔ کینیڈا کے شہر لندن میں ہزاروں افراد نے دہشت گردی کے واقعے مارے جانے والے مسلمان خاندان سے اظہار یکجہتی کے لیے مظاہرے کیے۔ مظاہرین کینیڈا کے صوبے اونٹاریو کے شہر لندن کے جنوبی علاقے سے مارچ کرتے ہوئے اس مقام پر جمع ہوئے جہاں گزشتہ اتوار کو دہشت گردی کے ایک واقعے میں پاکستانی نژاد مسلم خاندان کو ٹرک سے کچل کر مار دیا گیا تھا۔ افغانستان کے مختلف علاقوں میں افغان سیکورٹی اہلکاروں اور طالبان گروہ کے عناصر کے درمیان ہونے والی جھڑپوں میں 152 طالبان ہلاک ہو گئے ہیں۔ آوا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کی وزارت دفاع نے ہفتے کے روز اعلان کیا کہ ملک کے مختلف علاقوں میں افغان سیکورٹی اہلکاروں اور طالبان کے درمیان ہونے والی جھڑپوں اور افغان فوج کی کارروائیوں میں 74 طالبان زخمی بھی ہوئے، جبکہ اس گروہ کا بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود ضبط کر لیا گیا۔ افغانستان کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ طالبان گروہ کے عناصر صوبے لغمان، غزنی، لوگر، پکتیکا، میدان وردک، قندھار، زابل، غور، بادغیس، ہرات، سرپل، فاریاب، قندوز اور تخار میں ہلاک ہوئے ہیں۔ طالبان گروہ نے اب تک اس خبر پر اپنے کسی بھی قسم کے رد عمل کا اظہار نہیں کیا ہے۔ G7 کے رکن ممالک اسرائیل کی نسل پرست اور بچوں کے قاتل حکومت کی حمایت بند کریں۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق برطانیہ کے دارالحکومت لندن میں فلسطین کی حمایت میں ایک بڑا مظاہرہ ہوا۔ اطلاعات کے مطابق G7 کے سربراہ اجلاس کے موقع پر برطانوی شہریوں نے ملت فلسطین کے ساتھ اپنی یکجہتی کا اظہار کیا۔ G7 کے سربراہ اجلاس کے مقام پر ہونے والے اس مظاہرے کے شرکا نے ہاتھوں میں فلسطین کے پرچم اور پلے کارڈ اٹھائے ہوئے تھے، جن پر غزہ کے محاصرے کے خاتمے اور فلسطین کی آزادی کی حمایت میں نعرے درج تھے۔ برطانوی شہریوں نے اس موقع پر اسرائیل مردہ باد کے بھی نعرے لگائے اور G7 کے رکن ملکوں کے سربراہوں سے مطالبہ کیا کہ نسل پرست اور بچوں کے قاتل صہیونی حکومت کی حمایت کرنا بند کر دیں۔ مقبوضہ بیت المقدس میں صہیونیوں کے ہاتھوں ایک فلسطینی خاتون شہید ہو گئی۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق فلسطینی خاتون باوردی صہیونی دہشت گردوں کی براہ راست فائرنگ کے نتیجے میں شہید ہوئی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ مقبوضہ بیت المقدس کے شمال میں واقع علاقے قلندیہ میں صہیونی دہشت گردوں نے فلسطینی خاتون کو گولی مار کر شہید کر دیا۔ بعد ازاں امدادی ٹیم کو اس فلسطینی خاتون کا جنازہ اٹھانے کی بھی ممانعت کر دی۔ صہیونیوں نے اپنے ظالمانہ اقدامات کے جواز میں دعویٰ کیا کہ مذکورہ فلسطینی خاتون کے پاس چاقو تھا۔ واضح کے قدس کے غاصب حکومت کے مسلح گماشتوں نے غرب اردن میں واقع جبل سبیح میں 15 سالہ محمد سعید حمائل کو بھی گولی مار کر شہید کر دیا تھا۔ جبل سبیح میں ہونے والی فائرنگ کے اس واقعے میں 8 فلسطینیوں کے زخمی ہونے کی بھی خبر جاری کی گئی تھی۔ خود ساختہ اسرائیلی ریاست کے باوردی دہشت گردوں نے مسجد اقصی پر حملوں اور فلسطینیوں کے اغوا کی کارروائیوں کا سلسلہ مزید تیز کر دیا۔ فلسطینی ذرائع ابلاغ کے مطابق صہیونی فوج نے منظم سازش کے تحت مظاہروں میں شریک فلسطینی نوجوانوں اور بچوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے۔ اس سے قبل فلسطینی ذرائع نے بتایا تھا کہ صہیونی گماشتوں نے نابلس کے قریب بیتا قصبے میں 15 سالہ فلسطینی بچے محمد حمیل کو گولی مار کر شہید کر دیا۔ انصار اللہ کے ساتھ سعودی عرب اور اس کے اتحادی ممالک کے مذاکرات جاری ہیں۔ اسلام ٹائمز کے مطابق حال ہی میں عمان کی ثالثی میں مذاکرات کا نیا دور انجام پایا ہے۔ مذاکرات کے اس دور میں انصار اللہ یمن کو چند اہم اور بنیادی کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں۔ موصولہ رپورٹس کے مطابق سعودی اتحاد انسانی امور کو جنگ کی امور سے علیحدہ کر کے دیکھنے پر مبنی انصار اللہ کا مطالبہ مان لیا گیا ہے۔ یوں میدان جنگ میں متعدد کامیابیوں کے ساتھ ساتھ انصار اللہ یمن کو سفارتی میدان میں بھی بہت بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ عالمی خبریں آپ نے سماعت فرمائیں اور سامعین پیش خدمت ہے پروگرام منظر و پس منظر۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے آپ سامعین کے استفادے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے منظر و پس منظر۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا اس خالق ہستی کے نام سے، اس مالک ہستی کے نام سے جو منظر سے زیادہ پس منظر اور پس منظر سے زیادہ منظر کے حقائق سے آشنا ہے۔ سحر اردو ٹی وی کے پروگرام منظر و پس منظر میں راشد نقوی کا سلام قبول فرمائیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں پاکستان کے سینئر سیاستدان جو پاک افغان تعلقات کے اس پورے منظر نامے کے عینی شاہد رہے ہیں۔ گزشتہ کئی عشروں سے پاکستان کی سیاست کی نمایاں ترین شخصیت رہے ہیں اور اس دوران انہوں نے افغانستان میں آنے والی مختلف تبدیلیوں کو قریب سے دیکھا ہے۔ راجد ظفر الحق صاحب، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
جی راجد صاحب، افغانستان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، آپ نے اس افغانستان پاکستان تعلقات اور میں سمجھتا ہوں کہ سوویت یونین کے حملے سے لے کر ابھی تک اس پورے ایشو کو بڑے قریب سے دیکھا ہے، اس وقت آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ امریکی انخلاق کے بعد افغانستان کوئی سٹیبل ہو سکے گا اور کیا اس کے کوئی ریجن کے اندر جو اس کے منفی اثرات ہیں وہ کچھ کم ہو جائیں گے کہ جو اس سے پہلے چاہے وہ ملیٹنٹس کے عنوان سے ہیں، وار لارڈز کے عنوان سے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس موجودہ تبدیلی کے جو مثبت اثرات ہیں وہ خطے بھی پڑیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھتا ہوں جی کہ یہ جو اب ایک نیا مرحلہ آ رہا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے جب روس یہاں سے نکل رہا تھا اور ان کی خواہش تھی کہ جنیوا اکارڈ سائن ہو جائیں اور یہاں سے منسٹر آف اسٹیٹ زین نورانی صاحب وہاں تشریف لے گئے ہوئے تھے اور اس بات پر، اس نازک مرحلے کے اوپر صدر ضیاء الحق صاحب مرحوم اور محمد خان جنید صاحب وزیر اعظم مرحوم کے درمیان شدید اختلاف پیدا ہوا۔ صدر صاحب کی یہ پختہ رائے تھی کہ جب تک کہ افغانستان کے اندر کوئی ایک مستحکم حکومت قائم نہیں ہوتی اس وقت تک اور سائن کرنا جو ہے وہ بہت ہی تکلیف دہ ہوگا، ایک طویل عرصے تک پاکستان کو بھگتنا پڑے گی۔ لیکن دوسری طرف بعض لوگ یہ کہہ رہے تھے جنیدی صاحب کو کہ آپ کو ایسرٹ کرنا چاہیے، آپ سائن کر رہے ہیں اور ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ اس بات پر جنیدی صاحب کے ساتھ اکٹھی ہو گئی۔ صدر صاحب نے یہاں تک بھی کہا کہ مجھے اگر اجازت دیں تو میں جب یہ اپوزیشن لیڈر تشریف لائیں تو میں اپنا موقف بیان کروں کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ جب تک وہاں ایک مستحکم حکومت قائم نہ ہو جائے اور اس کے لیے ایک ون پوائنٹ ایجنڈے کے طور پر کام کرنا چاہیے، اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو پاکستان کے حصے میں معاشرۂ بدنامی کے اور مزید ایک آزمائش کی اور کچھ بھی نہیں آئے گا۔ لیکن انہوں نے کہا جی اگر میں آپ کو بلاتا ہوں تو وہ نہیں آئیں گے اپوزیشن والے۔ بہرحال وہ نہ ہو سکی بات، وہ ایکارڈ سائن ہو گیا اور وہ ختم ہو گئی.
جی ناظرین معذرت، ہماری لائن اس وقت راجہ صاحب سے ڈراپ ہو گئی ہے، راجہ صاحب سے ہمارا رابطہ بحال ہو گیا. راجہ صاحب آپ ماضی کی بات کر رہے تھے، یقیناً جنیوا ایکارڈ کے بعد بہت سارے جسے کہتے ہیں ان پلوں کی نیچے سے بہت پانی بہ گیا، اور اب تو وہ امریکہ جو طالبان کو اپنا دشمن نمبر ایک سمجھتا تھا، اب اس نے طالبان کی حمایت میں معاہدے کر دیے، طالبان کو گویا جو ہے وہ پورے کا پورا افغانستان طالبان کے حوالے کرنے کے اس میں مائل نظر آ رہا ہے. کیا اس میں کوئی امریکہ کا کوئی بی پلان ہے کہ جو وہ اے پلان کے تحت افغانستان میں نہیں کر سکا، اور اب وہ کوئی نئے انداز سے نئے ہتھ کنڈے سے افغانستان میں وہی مفادات حاصل کرنا چاہ رہا ہے کہ جو وہاں پہ رہ کے کر رہا تھا؟
میرا نہیں خیال کہ وہاں پر کوئی امریکہ نیا کھیل کھیل سکتا ہے یا اس کی کوئی گنجائش کو موجود ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو جو یہ وہاں قطر میں جو مذاکرات ہو رہے تھے یا اس کے علاوہ ہو رہے تھے، وہ بجائے اس کے پاکستان کو اس کے بارے میں باخبر رکھا جاتا، صرف وہ پاکستان وہاں موجود رہنا چاہیے تھا، موجود رکھنا چاہیے تھا. اور جو
جی میرے خیال میں ایک بار پھر ہماری لائن ڈراپ ہو گئی ہے، راجہ صاحب آپ اپنی بات مکمل کیجئے گا.
میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ کیونکہ جو کچھ بھی اگریمنٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس کے جو اثرات ہیں وہ افغانستان کے علاوہ سب سے زیادہ پاکستان کے اوپر پڑیں گے، اور جو پاکستان کے اندر ہر جو طبقہ ہے اس میں پریشانی کا اظہار ہو رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو یہ فائنل کر رہے ہیں، امریکہ کرے یا افغانستان کرے یا کوئی دوسری طاقتیں جو ہیں وہ کچھ کریں، لیکن وہ پاکستان کو اس میں مسلسل شامل رہنا چاہیے تھا، اور تاکہ وہ اپنا جو حصہ ہے اس سارے سلسلے میں وہ صحیح طور پر مؤثر طریقے سے ڈال سکے.
جی راجہ صاحب آپ امت مسلمہ کے درمیان اتحاد و وحدت اور اسی طرح جو عالمی سطح پہ یا امت مسلمہ کے عنوان سے مختلف ادارے ہیں ان میں آپ بڑے فعال رہے ہیں، اور اسلامی ممالک سے، علماء سے، دانشوروں سے بھی آپ کے بڑے قریبی رابطے ہیں. تو ایک افغانستان ایک مسلمان ملک ہے، اب تو وہاں پہ جتنی مار دھاڑ ہو رہی ہے، پہلے تو کبھی کہا جا سکتا تھا کہ بھئی امریکہ کے خلاف ایک ریزسٹنس ہے، اب تو آپس میں ایک دوسرے کے دست بگریبان ہیں. تو کیا امت مسلمہ کے علماء دانشور بھی کوئی اپنا رول پلے کر سکتے ہیں اس میں؟
میرا خیال یہ ہے جی کہ اس فائنل سٹیج کے اوپر کسی کو انوالو کرنا یا کوئی انوالو ہونے کو تیار ہوگا کہ نہیں، یہ دیکھنے والی بات ہے. اور لیکن کوشش ضرور کرنی چاہیے کہ یہ فساد زیادہ پھیلنے سے اس کو روکا جا سکے.
جی راجہ صاحب بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. ہمارے ساتھ افغان امور کے ماہر حامد سیماب بھی موجود ہیں. حامد سیماب میری آواز سن رہے ہیں آپ؟ حامد سیماب میرے پاس ایک منٹ کا ٹائم ہے، آپ مستقبل قریب کیسا دیکھ رہے ہیں افغانستان کا؟ کیا اشرف غنی ایک انٹرم گورنمنٹ یا متحدہ حکومت بنانے میں کی طرف مائل ہوں گے؟ کیا طالبان اس کو قبول کرے گا یا نہیں کرے گا؟ طالبان اور حکومت کے درمیان کیا کوئی قربت کے امکانات ہیں، چونکہ دوحہ میں دوبارہ سنا ہے کہ مذاکرات شروع ہیں؟
دیکھیں جی، یہ اشرف غنی نے واضح طور پہ یہ پہلے بھی کہا، پہلے سے کہہ چکے ہیں کہ افغانستان میں گورنمنٹ صرف ان قوتوں کو حوالہ کیا جا سکتا ہے جو عوامی رائے لے کے آئے ہیں. عوامی رائے لیے بغیر یہاں کسی کو بھی گورنمنٹ حوالے، حکومت ان کے حوالے نہیں کی جا سکتی. اور اسی طرح طالبان نے جو یہ پچھلے ایک دو مہینوں سے جو افغانستان میں حالات پیدا کیے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ طالبان کو یا تو اسی گمنڈ میں ہے کہ ہم بائی فورس افغانستان میں اپنی گورنمنٹ کا وہ قیام کر سکتے ہیں، یا یہ या ये कि इनको किसी ने कोई इस तरह एक प्लानिंग दी हुई है कि चूंकि यहाँ मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो रहे हैं ताकि मुज़ाकरात में एक वो अपर हैंडेड के तौर पे ये अपने आप को जाहिर करें। देखें, ये मुझे नहीं लग रहा कि अफगानिस्तान के हालात कुछ अच्छी पोजीशन में जाएं।
जी हामिद सिंह साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश राजा जफरुल्लाह साहब के भी हम शुक्र गुजार हैं। नाज़रीन, सूरत-ए-हाल आपके सामने है। जिस अंदाज से अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त बदमनी और सिक्योरिटी के मसाइल पैदा हो रहे हैं और जिस अंदाज से वहां पे कुछ तो कुछतार और कत्लेआम का सिलसिला जारी है, यकीनन इस पे अफसोस किया जा सकता है। और जिस अंदाज से वहां पे अवाम को इसका निशाना बनाया जा रहा है, एक मुसलमान मुल्क के उनवान से हमें उम्मीद है, दुआ करनी चाहिए कि इस मुल्क में अमन आए और इस मुल्क के अवाम, अफगान अवाम जो है वो किसी तरीके से सुख का सांस ले सकें। अगले हफ्ते तक हमें इजाज़त दें, अगले हफ्ते नए मौजूदात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़ और खुदा।
سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا، وہ سر چشمہ نور فتح مبین ہے، وہی مشعل راہ عزم و یقین ہے، اسی سے ہمارے دلوں میں اجالا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا، اسی کے یہ ہم پر ہیں احسان سارے، قدم منزلیں چومتی ہیں ہمارے، اسی نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔
اور سامعین، اب پیش خدمت ہے آپ کے خطوط اور ان کے جوابات پر مشتمل پروگرام بزم دوستاں۔
سامعین کے خطوط اور پیغامات اور ان کے جوابات پر مشتمل آپ کے پسندیدہ اور محبوب پروگرام بزم دوستاں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں
حسین تقوی
اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہمیں امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اپنے اہل خانہ کے ہمراہ زندگی کے بہترین لمحات سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے اور آپ کی زندگیوں میں ترقی و پیش رفت کا سلسلہ جاری و ساری ہوگا۔
جی ہاں، ہمیشہ کی طرح بہترین دعا سے پروگرام کا آغاز کیا ہے اور ہماری ہمیشہ سے یہی دعا اور تمنا ہے کہ سامعین جہاں کہیں بھی ہوں خیریت سے ہوں اور ان کی زندگیوں میں ترقی و پیش رفت کا سلسلہ جاری و ساری رہے۔ انشاءاللہ ان ایام میں جبکہ کرونا بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، آپ تمام سامعین احتیاطی تدابیر اختیار کر رہے ہوں گے اور یہی چیز جو ہے وہ کرونا میں نجات کا باعث ہے۔ بہرحال خدا سے امید اور دعا بھی ساتھ ساتھ ہونی چاہیے اور یقینی طور پر خداوند متعال کے لطف و کرم اور اس کی عنایات کے سائے میں ہم اس کرونا وائرس سے نجات پائیں گے۔ پچھلے دنوں ریڈیو تہران کی 42ویں سالگرہ تھی۔ 26 مئی 1979 کو ریڈیو تہران نے اپنی نشریات کا آغاز کیا اور سامعین دوستوں نے اس مناسبت سے ہمیں مبارکبادی پیغامات ارسال کیے۔ ہم اپنے تمام سامعین کا دل کی گہرائیوں کے ساتھ شکریہ ادا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ محبت کا یہ سفر جاری و ساری رہے گا۔ اپنی دعاؤں میں بھی ہمیں ضرور یاد رکھیے گا۔
بہت شکریہ حسین تقوی۔ پروگرام میں سامعین کے خطوط اور پیغامات شامل کرتے ہیں۔ ریڈیو تہران کی 42ویں سالگرہ کی مناسبت سے یہ آڈیو پیغام ہمیں ارسال کیا ہے الایوان لسنرز کلب شیخوپورہ پنجاب پاکستان سے سینئر لسنر محترم جناب لیاقت علی ایوان صاحب نے۔ تو سماعت فرمائے جناب لیاقت علی ایوان صاحب کا آڈیو پیغام۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو تہران اردو سروس کی 42ویں سالگرہ مبارک ہو۔ ہاں جی، اس سے پہلے ریڈیو زیدان ہم سنا کرتے تھے۔ ریڈیو زیدان میں نے شاید 1963 سے سننا شروع کیا تھا، جب بچپن کا دور تھا۔ اس کے بعد پھر یہ سنتے رہے۔ پھر جب امام خمینی صاحب واپس ایران تشریف لائے اور اسلامی انقلاب کے بعد ریڈیو تہران سے اردو سروس کا آغاز 79 میں ہوا۔ پھر 79 میں ہم ریڈیو تہران کی اردو نشریات صبح و شام سنتے رہے۔ ان نشریات میں جو کہ اب تک جاری ہیں، اسلامی معلومات، دنیا بھر کی خبریں، حالات حاضرہ پہ تبصرے، یہ سب چیزیں ہمیں سننے کو ملتی رہی ہیں۔ ریڈیو تہران کی 42ویں سالگرہ کے موقع پر ہمارا کلب اور ہمارے تمام لسنرز جو ریڈیو ایران کو سنتے ہیں، ان کی طرف سے آپ مبارکباد قبول کیجیے۔ جب تک ریڈیو ہے اور جب تک ہم ہیں، آپ سے رابطہ قائم و دائم رہے گا اور ہم لوگ ریڈیو کی بقا اور ریڈیو تہران کو متعارف کروانے کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ سبھی اسٹاف کو، سبھی دوستوں کو ریڈیو تہران کی 42ویں سالگرہ بہت بہت مبارک ہو۔ والسلام، لیاقت علی ایوان الاوان لسنر کلب آف پاکستان شیخوپورہ۔
جی جناب لیاقت علی ایوان صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ محبت بھرا پیغام ہمارے لیے ارسال کیا اور ریڈیو تہران کی 42ویں سالگرہ کی مناسبت سے آپ نے اپنی محبتوں کا اظہار کیا۔ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ایک تاریخ کو آپ نے اپنے اس مختصر سے پیغام میں دہرا دیا، اور اس زمانے سے کہ جب آپ ریڈیو زاہدان سنا کرتے تھے اس کا بھی ذکر کیا، اور ساتھ ہی ساتھ ایران کے اسلامی انقلاب کی سالگرہ کے بعد اور بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی ایران میں پرشکوہ آمد کے حوالے سے بھی آپ نے یادوں کو تازہ کیا، اور اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران نے اپنی نشریات کا آغاز کیا۔ بہرحال یہ آپ کی محبتیں ہیں کہ آپ ان تمام چیزوں کو، باتوں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہیں اور وقتاً فوقتاً دہراتے ہیں، جس سے تاریخ جو ہے وہ تازہ ہو جاتی ہے، یادیں جو ہیں وہ تازہ ہو جاتی ہیں، اور یہی بڑوں کا اور سینئر جو لسنرز ہیں ان کا ایک بہت بڑا کام ہے اور ان کی محبتیں ہیں، اور ان کا یہ حق ہے کہ وہ ریڈیو تہران کے ساتھ اس طریقے سے محبت کرتے ہیں، اور ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں ان محبتوں کا جواب دینے کے حوالے سے۔ بہرحال وقتاً فوقتاً آپ کی طرف سے ہمیں خطوط ملتے رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے ریڈیو تہران کو متعارف کروانے میں آپ کا کردار کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ برسوں سے آپ ریڈیو تہران زاہدان سنتے رہے ہیں اور ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، اور سامعین دوستوں کے ساتھ بھی آپ کی قربتیں، محبتیں جو ہیں وہ جو ہے فراموش نہیں کی جا سکتی۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ریڈیو تہران کی 42ویں سالگرہ کی مناسبت سے ہمیں یہ خوبصورت آڈیو پیغام ارسال کیا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ہمیں آپ کے خطوط کا، پیغامات کا انتظار رہے گا کہ مزید آپ ہمارے لیے خط لکھیں اور آڈیو پیغام ارسال کریں۔
حسین تقوی، اگلا خط ہمیں ارسال کیا ہے ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے صدر مقام لکھنؤ سے جناب نواب اصغر علی خان صاحب نے۔ وہ لکھتے ہیں، ریڈیو تہران کے تمام اسٹاف کی خدمت میں ریڈیو تہران کی اردو سروس کی 42ویں سالگرہ بہت بہت مبارک ہو۔ 4 دہائیوں سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے ریڈیو تہران کی نشریات سنتے ہوئے۔ دعا ہے کہ ریڈیو تہران کی آواز اسی طرح پوری دنیا میں گونجتی رہے۔ شاید میں ریڈیو تہران کے ان سامعین میں شامل ہوں جنہوں نے اسلامی انقلاب کے اوائل سے ریڈیو تہران سننا شروع کیا اور اس سے رابطہ برقرار کیا، اور یہ رابطہ اور محبتیں ابھی بھی قائم و دائم ہیں۔ ریڈیو تہران کے ساتھ خوشگوار لمحات کو چار دہائیاں گزر رہی ہیں اور میں بھی عمر کے اس عرصے میں داخل ہو گیا ہوں کہ اوپر والے کی طرف سے بلاوے کا انتظار کر رہا ہوں۔ ویسے انسان کو اپنی زندگی کی آرزو کرنی چاہیے، اور یہ دعا میں کرتا ہوں، لیکن حقیقت سے انکار نہیں کہ بڑھاپے کی علامات کے ساتھ ہی موت کا تصور آنکھوں کے سامنے رہتا ہے۔ میں بھی کہاں سے کہاں نکل گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و آباد رکھے۔ بیٹھک میں ریڈیو تہران کے پروگراموں پر گفتگو رہا کرتی تھی، لیکن کورونا کی وجہ سے دوستوں کا آنا جانا کچھ محدود ہو گیا ہے۔ ویسے بعض قریبی دوستوں سے ٹیلی فون پر رابطہ برقرار ہے۔ کورونا نے زندگی کی رونقوں کو بھی بہت متاثر کیا ہے، اب پہلے جیسی بات نہیں رہی ہے۔ کورونا ویکسین بھی میں نے لگوا لی ہے، عمر بھی زیادہ ہے اور بیماریوں نے بھی گھیر رکھا ہے۔ ویسے ریڈیو تہران کے سبھی پروگرام اچھے جا رہے ہیں، خاص طور پر شام کی نشریات میں ڈاکٹر راشد صاحب کا سیاسی تجزیہ بہت اچھا رہتا ہے۔ خط کچھ طولانی ہوتا جا رہا ہے، آپ سے اور سامعین دوستوں سے معذرت، خدا حافظ۔
جی جناب، نواب اصغر علی خان صاحب لکھنؤ اتر پردیش ہندوستان سے نہایت ہی بہترین انداز میں آپ نے ہمیں یہ خط تحریر کیا، اور جب بھی آپ کا خط ہمیں موصول ہوتا ہے تو بہت سی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں، اور آپ نے بھی اپنے اس خط میں بہت سی یادوں کو دہرایا ہے۔ ریڈیو تہران کی 42ویں سالگرہ کی مناسبت سے آپ نے مبارکباد پیش کی، ہم آپ کی مبارکباد کو قبول کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے ریڈیو تہران سے جو اپنی وابستگی ہے اس کا بھی ذکر کیا کہ وہ چار دہائیوں پر مشتمل ہے۔ بہرحال بہت کم ہمارے ایسے سامے ہیں کہ جو مسلسل 40 برسوں سے ریڈیو تہران سے وابستہ ہیں، اور آپ بھی انہی سامعین میں سے ایک ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ریڈیو تہران کا اثاثہ ہیں، آپ کی محبتیں، آپ کا پیار جو ہے وہ ریڈیو تہران سے ہمیشہ بے نظیر رہا ہے، اور آپ کی بیٹھک میں ریڈیو تہران کے حوالے سے ہونے والی گفتگو اور پروگراموں پر تبصرے، جس کا ذکر آپ مختلف خطوط میں کرتے رہے ہیں، وہ قابل ذکر ہے۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نہایت ہی محبت کے ساتھ ہمیں خط جو ہے وہ روانہ کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ آپ نے اپنی عمر کا بھی ذکر کیا، اور یہ بتایا کہ اب انتظار میں آپ بیٹھے ہیں۔ بہرحال میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہر نفس کو جو ہے وہ موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ہماری زندگی جو ہے اس کا پایان نہیں ہے، بلکہ ایک چیپٹر جو ہے وہ بند ہوتا ہے، دوسرا چیپٹر جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا موت جو ہے وہ اختتام کا نام نہیں ہے، بلکہ موت ایک اور سفر کے آغاز کا نام ہے، اور وہ سفر بھی جو ہے اور وہ حیات بھی جو ہے وہ انسان کے لیے بہت شیرین اور بہت خوشگوار ہے۔ بہرحال انسان نے ایک سفر طے کیا ہے اپنی زندگی کا، جس میں بچپنا بھی تھا، نوجوانی بھی تھی، جوانی بھی تھی، اور بڑھاپا بھی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بڑھاپے میں بھی لوگ زندگی سے لطف اندوز ہوتے ہیں، اور زندگی کی شیرنیاں، زندگی کی لطافتیں ان کے آس پاس موجود ہوتی ہیں، کہیں پوتے پوتیوں کی صورت میں، کہیں نواسے نواسیوں کی صورت میں، کہیں بہوؤں کی صورت میں، اور یہ تمام حسن ہے زندگی کا، اور اس سے انسان کو لطف اندوز ہونا چاہیے۔ بہرحال جہاں تک سوال ہے موت کا، تو یہ مخصوص صرف بوڑھے افرادوں سے نہیں ہے، عمر رسیدہ افرادوں سے نہیں ہے، بلکہ موت تو ہر وقت انسان کو یاد رکھنی چاہیے، چاہے وہ جوان ہو، چاہے وہ نوجوان ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ مرد ہو۔ بہرحال موت جو ہے اس کو کسی صورت نہیں بھلانا چاہیے۔ بہت اچھا عمل ہے کہ انسان اپنی موت کو ہمیشہ یاد رکھے۔ کسی بھی صورت میں نا امید انسان کو نہیں ہونا چاہیے، اور خدا سے اچھی آرزوؤں کا خواہش مند ہونا چاہیے، اور یہی اچھی آرزوئیں انسان کے لیے جو ہے وہ ایک ذخیرہ آخرت قرار پاتی ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ طول عمر عطا کرے۔ اور آپ نے ریڈیو تہران کے پروگراموں کے حوالے سے بھی تحریر کیا، بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے کرونا ویکسین جو ہے وہ لگوا لیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو آنے جانے کا سلسلہ ہے آپ کے لکھنؤ اور آپ کی بیٹھک تک ہی نہیں، بلکہ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ ایک تبدیلی رونما ہوئی ہے کرونا وائرس کے حوالے سے۔ تعلقات محدود ہو گئے ہیں، رفت و آمد محدود ہو گئی ہے، اور یہ بہرحال اب اس سے تو ہمیں نمٹنا ہی ہے، انشاءاللہ یہ وقت بھی پائے اختتام کو پہنچے گا اور زندگی اپنی پرانی والی ڈگر پر واپس آئے گی۔ دعا کریں آپ بھی کہ انشاءاللہ اس منحوس وائرس سے جلد از جلد جان چھوٹے۔ ڈاکٹر راشد عباس کے تبصرے کا آپ نے ذکر کیا، جی ہاں آپ ہی نہیں بلکہ بہت سے ہمارے دیگر سامعین بھی ہمارے پروگرام گشت و گزار کو پسند کر رہے ہیں اور آپ نے بھی اس کا اظہار کیا ہے اور ریڈیو تہران کے دیگر پروگراموں کو بھی پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ، اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی محبت ناموں کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔
بہت شکریہ حسین تقوی، یہ خط ہمیں ارسال کیا ہے پاکستان کے صوبہ سندھ کے شہر بدین سے ڈاکٹر مختار علی خوجہ صاحب نے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کی 42 سالگرہ کی مناسبت سے مبارکباد پیش ہے، کافی عرصے سے ریڈیو ایران اردو سروس کے پروگرام سن رہا ہوں۔ اس وقت ریڈیو زاہدان ایک مقبول علاقائی ریڈیو اسٹیشن تھا اور پاکستان میں ریڈیو سننے والے ریڈیو زاہدان بہت شوق سے سنا کرتے تھے۔ 1979 میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی پرشکوہ ایران واپسی اور ایران کے اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد ریڈیو تہران نے اپنی اردو سروس کا آغاز کیا جو آج تک جاری ہے، اور ریڈیو تہران کی نشریات ہم پابندی کے ساتھ سن رہے ہیں، اور ہمیں ریڈیو تہران کی نشریات سن کر بڑا مزہ آتا ہے۔ وہ سب کچھ جو ہم ریڈیو پر سننا چاہتے ہیں ریڈیو تہران اپنے سامعین کے لیے پیش کرتا ہے۔ مجھے ریڈیو تہران کے سبھی پروگرام بہت اچھے لگتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب ریڈیو تہران ہم ریڈیو سیٹ پر سنا کرتے تھے، لیکن اب کافی عرصے سے ریڈیو تہران کی نشریات انٹرنیٹ کے ذریعے سنی جا رہی ہیں۔ ریڈیو سیٹ ہمارے پاس ہے، شاید یہ پرانا ہو گیا ہے، بیٹری سیل بھی اب اس معیار کے میسر نہیں ہے جیسے پہلے ہوا کرتے تھے۔ بجلی سے چلنے والے ریڈیو کی آواز میں شور بہت ہوتا ہے، جبکہ رائج کیبل سسٹم نے بھی امواج کو متاثر کر رکھا ہے۔ گاؤں میں ریڈیو کی آواز قدرے صاف ہوتی ہے۔
جی جناب مختار علی خواجہ صاحب، بہت شکریہ آپ کا، بدین سندھ پاکستان سے آپ نے یہ محبت نامہ ہمارے لیے ارسال کیا اور ریڈیو تہران کی 42 سالگرہ کی مناسبت سے آپ نے مبارکباد پیش کی۔ ریڈیو زاہدان کا بھی آپ نے ذکر کیا، جی ہاں ریڈیو زاہدان علاقائی ریڈیو میں بہت مقبول ریڈیو اسٹیشن سمجھا جاتا تھا اور پاکستان، ہندوستان اور ہمسایہ ملکوں میں بہت شوق سے سنا جاتا رہا ہے۔ بہرحال ریڈیو تہران کی نشریات کے بند ہونے کے بعد ریڈیو تہران نے اپنی 1 کی نشریات میں اضافہ کیا، اور سامعین دوست اب ریڈیو تہران اسی ذوق و شوق اور ولولے کے ساتھ سن رہے ہیں۔ ریڈیو تہران اپنی عمر کے 42 سال میں داخل ہو گیا ہے اور ریڈیو تہران کا اسٹاف ان تمام ادوار کے اندر جو ہے اپنی جو روایتی نشریات ہے اس کو پیش کر رہا ہے، اور ہمارا اصولی جو ایک کردار ہے ریڈیو کے حوالے سے وہ ہم اپنے سامعین تک منتقل کرتے ہیں، اور حقیقت پر مبنی خبریں، سچائی پر مبنی تبصرے، اسی طریقے سے دینی، مذہبی، سماجی پروگرام کے جو ہم سامعین کے لیے پیش کرتے ہیں، اور سامعین دوست ان پروگراموں کو پسند کرتے ہیں۔ آپ نے ذکر کیا اب آپ ریڈیو جو ہے وہ انٹرنیٹ پر سنتے ہیں، آپ ہی نہیں بلکہ بہت سے لوگ ہیں کہ جنہوں نے ریڈیو سیٹس کو چھوڑ کر جو ہے وہ انٹرنیٹ کے ذریعے پروگراموں کو سننا جو ہے اس کو ترجیح دیتے ہیں، آپ بھی ان میں سے ایک ہیں۔ بہرحال جو آپ نے لکھا کہ ریڈیو سیٹ آپ کا پرانا ہو گیا ہے اور وہ سیل جو ہیں وہ بھی اب اس معیار کے نہیں ملتے، تو اس میں میں یہی عرض کروں گا کہ اپنے موجود وسائل اور خاص طور پر رائج طریقے جو ہیں ان کو اپنانا چاہیے، جبکہ آج بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ جو ریڈیو کی نشریات جو ہے وہ ریڈیو کے ذریعے ہی سنتی ہیں اور ان کو یہ چیز بہت پسند ہے اور اس کو وہ لائک کرتے ہیں۔ امواج کا بھی آپ نے ذکر کیا کہ کیبل سسٹم ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ نشریات متاثر ہوتی ہے، اس میں بھی دو رائے نہیں ہیں کہ یہ امواج بھی ریڈیو کی نشریات کو متاثر کرتی ہیں۔ کھلی فضا، گاؤں میں ریڈیو تہران کی نشریات صاف ستھری سنائی دیتی ہے، اور امید ہے کہ آپ ریڈیو تہران کی نشریات سن کر اس پر جو آپ نے تبصرہ کیا ہے نشریات پر ہم آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. محبتوں کا یہ سفر جاری و ساری رہے گا. بہت شکریہ, بہت نوازش کہ آپ نے ہمیں یہ خط روانہ کیا. بہن مریم زہرا, میرے خیال سے پروگرام بزم دوستاں کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے سامعین سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.
عزیز سامعین, ابھی آپ کے خطوط اور ان کے جوابات پر مشتمل پروگرام بزم دوستاں پیش کیا گیا. ہمیں امید ہے کہ یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا, اور اب تک ریڈیو تہران سے پیش کیے گئے دیگر پروگرام بھی آپ کو پسند آئے ہوں گے. سامعین, ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. آپ اس پہ رجوع کر سکتے ہیں اور ہمارے پروگرام دیکھ سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں. اس مرحلے میں آپ پہلے سماعت فرمائیں گے پروگرام یادوں کے جھروکے, اس کے بعد آج کے دن کی دعا پر اس وقت کی نشریات کا اختتام ہوگا. تو لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے, اور ہمیں اس وقت کی نشریات سے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے کے لے کر حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں. سامعین, آج کا پروگرام ماضی میں 23 خرداد 2 ذی قعدہ اور 13 جون کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. 13 جون 323 قبل مسیح میں سکندر اعظم کا انتقال ہوا. سکندر اعظم اپنے آس پاس کی ریاستوں کو زیر کرنے کے بعد دوسرے ممالک کی فتح کے لیے نکلا. چنانچہ ایران اور مصر وغیرہ کو تیزی سے فتح کر لیا. 326 قبل مسیح میں وہ ہندوستان پہنچا. دریائے جہلم کے کنارے راجا پورس کے سپاہیوں سے اس کا مقابلہ ہوا. بالآخر راجا پورس اور اس کے سپاہیوں کو شکست ہوئی. سکندر اعظم نے فتوحات کی غرض سے دیگر علاقوں کا رخ کرنا چاہا, لیکن طویل سفر اور تھکن کی وجہ سے اس کے سپاہیوں نے اس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا. چنانچہ سکندر اعظم نے وطن واپسی کا ارادہ کیا. کہتے ہیں کہ سکندر اعظم بلوچستان کے راستے عراق کے شہر بابل پہنچا, جہاں بخار کی وجہ سے انتقال کر گیا. موت کے وقت اس کی عمر صرف 33 سال تھی. دو ذی قعدہ سن 311 ہجری قمری کو 4 صدی ہجری کے مشہور محدث اور فقیہ ابن خزیمہ کی وفات ہوئی. وہ سن 223 ہجری قمری میں پیدا ہوئے تھے, اور جوانی سے ہی مختلف علوم حاصل کرنے کے لیے دور و نزدیک کی سرزمینوں کا سفر اختیار کیا. اس کے بعد انہوں نے تالیف کا کام شروع کر دیا. ان کی کتابوں میں التوحید و اثبات صفات الرب نہایت اہم ہے. یہ کتاب اسلامی عقائد کے بارے میں ہے, اور اس کتاب میں ابن خزیمہ نے توحید کے سلسلے میں قرآنی آیات اور اہل بیت رسول علیہ السلام سے منقول روایتوں کی مدد سے اپنے عقائد کا تفصیلی ذکر کیا, اور اس کے بعد خدا کی صفات کی تفصیل بیان کی ہے. تیرہ جون سن 1921 کو فلسطین پر برطانوی تسلط کے ابتدائی برسوں میں صہیونیوں کے خلاف فلسطینیوں کی ملک گیر تحریک کا آغاز ہوا. فلسطینی قوم کی یہ تحریک برطانوی سامراج کی پالیسیوں پر اعتراض کی علامت تھی. برطانوی سامراج کی پالیسیوں کے نتیجے میں دنیا کے مختلف علاقوں سے فلسطین کی جانب صہیونیوں کی نقل مکانی کا آغاز ہوا, اور ان کی تعداد جو صرف 35,000 تھی سن 1923 میں بڑھ کر 600,000 سے زیادہ ہو گئی، جو کل آبادی کی ایک تہائی تھی۔ بلاخر سامراجی سازشوں کے نتیجے میں سن 1948 میں سرزمین فلسطین پر ایک غیر قانونی صہیونی حکومت کے قیام کا اعلان کر دیا گیا۔ عالم اسلام کے قلب میں صہیونی حکومت کی تشکیل کے بعد سے نہ صرف اس خطے کے عوام سے ان کا چین و سکون چھین لیا گیا، بلکہ امن عالم بھی خطرے میں پڑ گیا ہے۔ تیرہ جون سن 1944 عیسوی کو دوسری جنگ عظیم کے دوران برطانیہ پر جرمنی کا زمین سے زمین پر مار کرنے والا پہلا میزائل گرا۔ اس سے پہلے جرمنی برطانیہ پر صرف ہوائی جہازوں سے حملے کرتا رہا تھا۔ یہ زمین سے زمین پر مار کرنے والا دنیا کا پہلا میزائل تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد دوسرے ملکوں نے بھی میزائل ٹیکنالوجی کے میدان میں کوشش کی، اور آج دنیا میں انتہائی تباہ کن دور مار بلکہ بین البر اعظمی میزائل بھی موجود ہیں۔ تیرہ جون سن 1955 عیسوی کو بر صغیر کے معروف خطاط منشی تاج الدین زرری رقم نے 51 برس کی عمر میں وفات پائی۔ وہ بر صغیر میں خطاطی کے جدید طرز کے استاد مانے جاتے تھے۔ انہوں نے خطاطی کی تعلیم اپنے ماموں اور اس دور کے خطاطی کے نامور استاد حاجی نور محمد سے حاصل کی، اور جلد ہی اپنا اسلوب ایجاد کیا۔ خط جلی اور خط خفی دونوں میں کمال حاصل کیا، اور خوش نویسوں میں ممتاز مقام کے حامل ہوئے۔ انہوں نے سن 1936 میں مرقع زرری کے نام سے فن خطاطی کی ایک کتاب تحریر کی، جو بہت زیادہ مشہور ہوئی۔ سن 1939 میں انہوں نے خوش نویسوں کی یونین بنائی اور مسلسل 12 سال تک اس کے صدر رہے۔ اپنے آخری ایام میں وہ خوش نویسی کی ایک اور کتاب مرقع تاج لکھ رہے تھے، جو مکمل نہ ہو سکی۔ تیئیس خرداد سن 1362 ہجری شمسی کو پہلی خاتون مشتہدہ محترمہ نصرت امین نے 97 سال کی عمر میں ایران کے شہر اصفہان میں وفات پائی۔ وہ سن 1265 ہجری شمسی میں اصفہان میں ہی پیدا ہوئی تھیں۔ انہوں نے بچپن میں ہی دینی علوم کی تحصیل کا آغاز کیا، اور مختلف علمی مدارج طے کرتے ہوئے درجہ اجتہاد پر فائز ہوئیں۔ محترمہ نصرت امین کے زمانے میں خواتین کے لیے قرآن اور ابتدائی دینیات سے زیادہ تعلیم کا حصول رائج نہیں تھا، لیکن انہوں نے دینی علوم حاصل کرنے میں بہت سنجیدگی کا مظاہرہ کیا، اور عربی زبان اور فقہ و اصول تک اپنی دینی تعلیم کا سلسلہ پوری سنجیدگی کے ساتھ جاری رکھا۔ انہوں نے اپنی پوری عمر تدریس اور اسلام کی خدمت میں گزاری اور متعدد کتابیں تحریر کیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ نے پروگرام یادوں کے جھروکے سنا، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الذی لا ارجو الا فضلہ ولا اخشى الا عدلہ ولا اعتمد الا قولہ ولو امسكوا الا بحبل بك استجير يا ذا العفو والرضوان من الظلم والعدوان ومن غير الزمان وتواتر الاحزان ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة وإياك أسترشد لما فيه الصلاح والإصلاح وبك أستعين فيما يقترن به النجاح والإنجاح وإياك أرغب في لباس العافية وتمامها وشمول السلامة ودوامها وأعوذ بك يا رب من همزات الشياطين اللهم إني أبرأ إليك في يومي هذا وما بعده من الآحاد من الشرك والإلحاد وأخلص لك دعائي تعرضا للإجابة وأقيم على طاعتك رجاء للإثابة فصل على محمد خير خلقك الداعي إلى حقك وأعزني بعزك الذي لا يضام واحفظني بعينك التي لا تضام.